سورہ بنی اسرائیل کا تعارف، مقام نزول۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت وَإِنْكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نَصِيرَا تک آٹھ آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورہ مبارک کے چند نام۔ نمبر ایک، سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ نمبر دو، سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا۔ اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ نمبر تین، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر سورتوں میں بیان نہیں ہوئے، اس مناسبت سے اس سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل۔ اس سورت کے فضائل پر مشتمل دو احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ نمبر دو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ نمبر دو، بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے۔ نمبر تین، یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر چار، یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں۔ نمبر ایک، نیک نیت۔ نمبر دو، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر تین، ایمان۔ نمبر پانچ، اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر چھ، قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر سات، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر آٹھ، قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر نو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ نمبر دس، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورہ نحل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ بنی اسرائیل کی اپنے سے ما قبل سورت نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ کے تین فضائل۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے سبحان اللہ کے تین فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں۔ نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ نمبر تین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ۔ اس میں الہی کی تجلی کا اثر، یاد رہے کہ ہر اس میں الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی جو جس اس میں الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ جو یا سبحانو کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا، جو یا غنیوں کا وظیفہ پڑے تو وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا، اسی طرح جو یا عفو یا حلیموں کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو بکر بن زیات رحمت اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو، ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرا لیے تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، دوبارہ یہی الفاظ کہو۔ اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا، پھر وہی الفاظ دہراؤ۔ اسی طرح 5 مرتبہ اسے وہ الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے معروف کرخی رحمت اللہ تعالی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ آپ غربا و مساکین میں یہ رقم تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی نے قاصد سے فرمایا، رقم کی تھیلی شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا، یہ 500 درہم ہے، کیا سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ماں شاہ اللہ کانا کہا تھا، پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں، اگر اس سے زیادہ مرتبہ کہتے تو ہم بھی اتنی ہی مقدار مزید بڑھا دیتے، جاؤ یہ رقم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، حالانکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو اللہ عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اسرا بعبدی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ معراج شریف سے متعلق تین باتیں، یہاں معراج شریف سے متعلق تین باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر ایک، نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم معراج سے نوازے گئے، البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ نمبر 3، معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی کے معتقد ہیں۔ آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے، اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں، قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ سفر معراج کا خلاصہ، معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی، اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آگے جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص رحمت و کرم ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انعامات الہی اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کی خبریں دی تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگ گئے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور قافلوں کے جو احوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہوئی۔ معراج حبیب اور معراج کلیم میں فرق، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج عطا فرمائی، اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج عطا فرمائی، یہاں ان میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کلیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج درخت دنیا پر ہوئی، چنانچہ ارشاد فرمایا،
نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة،
برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج سدرۃ المنتہا و فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا،
عند سدرۃ المنتہا عندها جنة المأوى،
سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، کلیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حجاب نار سے تجلی ہوئی، چنانچہ ارشاد فرمایا،
فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها،
پھر موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی، اور وہ بھی غایت تفخیم و تعظیم کے لیے با الفاظ ابہام بیان فرمائی گئی کہ
اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَ،
جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي،
اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فوق السماوات مکالمہ فرمایا اور سب سے چھپایا، چنانچہ ارشاد فرمایا
فأوحى إلى عبده ما أوحى،
پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نحال ہو جائے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پہلی حکمت کے حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاں ہو معنائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصا کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سر سبز و شاداب ہے اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک اس رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھی۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کی تمام نہیں بلکہ بعضی نشانیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں اس آسمان و زمین کی بادشاہت سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نشانیاں و عجائبات دکھائے، وہ زمین و آسمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت حاصل ہے۔
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔
ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا، اور اس آیت میں وہ اپنے اس اکرام کا ذکر فرما رہا ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں، تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔
ترجمہ، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔
ذرية من،
اے ان لوگوں کی اولاد، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تم بھی تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ وہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شکر گزاری، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی چیز کھاتے پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف انتہائی اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ حضور پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے اور پانی پیتے، جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، جب نیا لباس زیب تن فرماتے، جب آئینہ دیکھتے، جب بستر پر تشریف لاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، جب سواری پر سوار ہوتے، جب کوئی مسلمان ہوتا، جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے اور جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو خود کو عافیت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ عز و جل، تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔
ترجمہ، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ فل کتاب، کتاب میں، اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ عز و جل نے انہیں تورات میں یہ غیب کی خبر دی تھی کہ تم زمین میں، یعنی سرزمین شام میں، دو مرتبہ فساد کرو گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ عز و جل نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلے، لیکن دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔
ترجمہ، پھر جب ان دو مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ وعد اولاہما، ان دو مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ، اس آیت میں گزشتہ آیت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب دو مرتبہ کے فساد میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے توریت کے احکام کی مخالفت کی اور گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتکب ہونے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت شعیا علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیا علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ عز و جل نے ان پر بہت زور و قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کریں، قید کریں اور ذلیل و رسوا کریں۔ چنانچہ ان مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد اقصی کو ویران کیا اور 70,000 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون سے تھے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے ہزیمت سے دوچار کیا وہ بخت نصر تھا، جس نے انہیں تہس نہس کر کے چھوڑا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ وہ بخت نصر تھا۔ بد عملی کا دنیاوی انجام، اس سے معلوم ہوا کہ بد عملی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ظالم بادشاہ بھی عذاب الہی ہوتا ہے۔ نیز بد عملی کے مزید دنیاوی نقصانات ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم پانچ کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ نمبر ایک، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ نمبر دو، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر تین، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ نمبر چار، جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ نمبر پانچ، جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔
ترجمہ، پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی بربادی کے بعد دوبارہ سنبھلنے کی داستان بیان کی جا رہی ہے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تباہ و برباد ہونے کے بعد جب تم نے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آئے تو ہم نے تمہیں دولت دی اور تمہیں اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی کہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے، چنانچہ تمہیں ان لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا گیا جو تم پر مسلط ہو چکے تھے۔ افرادی اور مالی قوت کی اہمیت، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افرادی اور مالی قوت کی بھی بڑی اہمیت ہے اور طاقت کے میدان میں ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور اگر ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے۔
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔
ترجمہ، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو غلبہ و طاقت اور اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے اور اس پر ثابت قدم رہو گے اور اسی بھلائی کے راستے پر چلتے رہو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے اور دوبارہ پرانی روش اپناؤ گے اور فتنہ و فساد اور نافرمانی کی زندگی گزارنے لگو گے تو اس کا انجام تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب دوسری بار بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا وقت آیا اور انہوں نے دوبارہ وہی پرانی حرکتیں کرنا شروع کر دی اور انہوں نے پھر فساد برپا کیا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اہل فارس اور روم کو مسلط کیا تاکہ وہ انہیں قتل کریں، قید کریں اور اتنا پریشان کریں کہ رنج و پریشانی کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں۔ پھر ان مسلط ہونے والے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور اسے ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے دوہرے فساد اور ان کے انجام سے مسلمان نصیحت حاصل کریں۔ بنی اسرائیل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی نظر میں ہی مسلمانوں کے عروج و زوال کا سبب واضح ہو جائے گا۔ مسلمان جب تک کہ قرآن کریم کے احکامات اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر عمل پیرا رہے تو دنیا بھر میں انہیں غلبہ، قوت اور اقتدار حاصل رہا اور انہیں لاسانی شان و شوکت حاصل رہی، اور جب سے انہوں نے قرآن و حدیث کی پیروی میں سستی کرنا شروع کی اور حرام و ناجائز افعال میں مبتلا ہوئے تب سے ان کی شوکت اور اقتدار زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں اسلامی ملکوں اور شہروں کو تباہی و بربادی کے ایسے طوفان کا سامنا کرنا پڑا کہ لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل شہروں میں کوئی انسان زندہ نظر نہ آتا تھا، اور وحشی پرندے اور جانور ان کی لاشوں پر گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ پھر جب مسلمان اپنی بے عملی چھوڑ کر عمل کی طرف مائل ہوئے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو انہوں نے حرز جاں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دنیا میں طاقت و سلطنت عطا فرما دی، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ لیکن جب پھر مسلمانوں میں بدعملی کا رواج ہوا اور مسلمان شراب اور رباب کی مستی میں گم ہو گئے اور نفسانی لذات کے حصول کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور مال و دولت کی حرص و حوث کا شکار ہو گئے تو اس کے بعد مسلمانوں کا جو حال ہوا ہے وہ صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اگر اب بھی مسلمان نہ سنبھلے اور انہوں نے اپنی عملی حالت کو نہ سدھارا تو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔
عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
ترجمہ: قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ اَن يَرْحَمَكُمْ، کہ تم پر رحم فرمائے، یعنی اے بنی اسرائیل دوسری مرتبہ کے بعد بھی اگر تم دوبارہ توبہ کر لو اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو ہم تم پر پھر اپنا رحم و کرم کریں گے، لیکن اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر شرارت کی اور فتنہ و فساد کیا تو ہم پھر تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے تیسری مرتبہ بھی وہی حرکات کی، اور زمانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل گیا تو ان کی کچھ بچت ہو جائے گی، ورنہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں یہودیوں کو دیکھ لیں کہ انہیں مغربی ممالک کا سہارا حاصل ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو ایک دن میں اپنی اوقات دیکھ لیں گے۔
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
ترجمہ: بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تین خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی راستہ سیدھا جنت تک اور خدا تک پہنچانے والا اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں یعنی ولیوں اور نیک بندوں کا ہے جن کی پیروی کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا۔ نمبر دو، نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ نمبر تین، آخرت کے منکرین کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے۔
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔
ترجمہ: اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے، جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بدعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔
ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ بد دعا کرنے سے بچیں، اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے کہ نہ معلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلاً تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں سے احتراز لازم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نظر بن حارث کافر نے کہا: یا رب، اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔ جلد بازی کی مذمت: اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جیسے وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں، کسی کو گناہگار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے میں، اور روڈ پار کرنے وغیرہ بے شمار دینی اور دنیاوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ دنیاوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان دو احادیث سے نصیحت حاصل کریں اور جلد بازی کی آفات اور اس کے نقصانات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جس نے توقف کیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، قریب ہے کہ وہ اسے پالے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی، یہ قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے۔ یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا مذموم نہیں، بلکہ ان میں جلدی کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب ہے، جیسے قضا نمازیں اور نماز جنازہ ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے وغیرہ میں جلدی کرنا۔ اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے، جسے ہر آدمی موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
ترجمہ: اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ آیتین، دو نشانیاں۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں بیان فرمائی، اور وہ دو نشانیاں دن اور رات ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ عز و جل کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ آیت لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا بہت نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، اس لیے انہیں بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضا سلامت ہونے اور کمائی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنوں یا پرایوں سے مانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ نمبر دو، رزق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر و کمال پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر نگاہ رکھے۔ اپنی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل پر نگاہ رکھنا ہی توکل ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ یعنی رات اور دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رات اور دن کے دورے سے تم دنوں کا حساب بناتے ہو، پھر دنوں سے ہفتے اور مہینے، اور پھر سال بنتے ہیں۔ تو گویا یہ نظام تمہاری زندگی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہے، اور اسی دن رات کی تبدیلی سے تم دینی اور دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ یعنی ہم نے قرآن میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان فرما دیا، خواہ اس کی حاجت تمہیں دین میں ہو یا دنیا کے کاموں میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی تفصیل بیان فرما دی، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ترجمہ، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نیز ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ترجمہ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ غرض ان آیات سے ثابت ہے کہ قرآن کریم میں جمیع اشیاء کا بیان ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا کتاب ہے اور کیسی اس کی جامعیت ہے۔ اس کی کچھ جھلک دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی عظیم الشان کتاب انباء الحی ان کلامہ المسعون تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بیان ہے، کا مطالعہ فرمائے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے انتہائی شاندار انداز میں علوم قرآن کی وسعت کا بیان فرمایا ہے۔
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا،
ترجمہ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ فی عنق کی، اس کی گردن میں، یعنی جو کچھ کسی بھی آدمی کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اچھا یا برا، نیک بختی یا بد بختی، وہ اس کو اس طرح لازم ہے اور ہر وقت اس طرح اس کے ساتھ رہے گی جیسے گلے کا ہار، کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی سعادت یا شکاوت کا نوشتہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آدمی کا نامہ اعمال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد کا مرحلہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس سے فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،
ترجمہ، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ من اہتدا، جس نے ہدایت پائی، ان آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان کو اپنی ہدایت و نیک اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، یہ نہ ہوگا کہ نیکی تو یہ کرے اور جزا کسی اور کو دے دی جائے اور یہ خود محروم رہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے، جیسے ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یوں ہی آدمی کے بہکنے کا گناہ اور وبال بھی اسی پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ ہاں جہاں تک گناہ کی ترغیب دینے کا یا اس کے اسباب مہیا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا گناہ بہرحال اپنی جگہ ملے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ترجمہ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ اور فرماتا ہے، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ترجمہ: اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں. بہرحال آیات کا آپس میں تعرض نہیں.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا,
اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. ارشاد فرمائے کہ ہم جس کو بھی سزا دیتے ہیں اس کی ہدایت کے اسباب مہیا ہونے کے بعد اور پھر اس آدمی کے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے کے بعد ہی سزا دیتے ہیں. چنانچہ پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں جو امت کو اس کے فرائض سے آگاہ فرماتا ہے اور راہ حق ان پر واضح کرتا ہے اور حجت قائم فرماتا ہے. پھر جب لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب دیتے ہیں.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
ترجمہ: اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں, پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا اجمالی حال اور گمراہ قوموں کا مزاج بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ مرحلہ وار سزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی رہنمائی اور مہلت کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم قوم کے سرداروں اور خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے احکام بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ عز و جل کی فرما برداری کی طرف آئیں اور احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہوں. لیکن زیادہ تر یہی ہوا کہ سرداروں اور مالداروں نے رسول کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا, جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنے اور عذاب الہی کا فیصلہ ان پر صادق آیا اور وہ تباہ و برباد ہوئے. قوم کے سرداروں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اس آیت میں سرداروں کا بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ عوام اپنے سرداروں کے ہی پیچھے چلتے ہیں, جو وہ کرتے ہیں عوام وہی کرتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سرداران قوم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کی غلطی عام آدمی کی غلطی سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
ترجمہ: اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونَ, اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی. یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد کتنی ہی تکذیب کرنے والی امتیں جیسے قوم عاد, قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ ہم نے ہلاک کر دی, کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. لہٰذا مکہ والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ساری کائنات کے لوگوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے سابقہ امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا اور اسی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ان امتوں کی طرح انہیں بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے. وَكَفَى بِرَبِّكَ, اور تمہارا رب کافی ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو جاننے والا, تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے والا ہے, لہذا مخلوق کا کوئی حال بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے, لہٰذا وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی ویسی جزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے جس کا وہ مستحق ہے. نیز اللہ تعالیٰ عبث اور ظلم سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ان تین صفات یعنی مکمل علم, کامل قدرت اور ظلم سے برات میں فرما برداروں کے لیے عظیم بشارت, جبکہ کافروں اور گناہگاروں کے لیے عظیم خوف ہے.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا. العاجلہ, جلدی والی دنیا, یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے مگر تکلیف ملتی ہے۔ ان حالتوں میں کافر دنیا و آخرت دونوں کے خسارے میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کو اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی و شکاوت جب بھی ہے، جبکہ مومن کا حال اس سے بالکل جدا ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی زندگی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور اگر دنیا میں بھی فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہان میں کامیاب۔ الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو بھی کیا، کیونکہ بالآخر تو اسے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ہی جانا ہے۔ دنیا کی خاطر آخرت برباد نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی نصیب میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کریں یا فراغت سے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے، مگر دل میں دنیا نہیں رہتی بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے، اور اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔
ترجمہ، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت چاہے۔ اس سے پہلی آیت میں طالب دنیا کا بیان کیا گیا، جبکہ اس آیت میں طالب آخرت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال بجا لاتا ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہ وہ آدمی ہے جس کا عمل مقبول ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ عمل کی مقبولیت کے لیے درکار تین چیزیں۔ اس آیت میں مومن ہونے کی شرط کا بیان ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ نیکیوں کے لیے ایمان ایسا ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو یا بہترین غذا کے لیے زہر سے خالی ہونا۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں، ایک تو طالب آخرت ہونا یعنی نیک نیت، دوسرے سعی یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔
کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔
ترجمہ، ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ کلن نمدو، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ کفار اللہ عز و جل کے دشمن ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں تو دنیاوی ترقی میں وہ مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، اور یوں ہی جو مسلمان محنت کرتا ہے وہ بھی اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے۔ الغرض دنیا میں اللہ عز و جل سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہو یا بد، البتہ انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر مال، عزت، شہرت، کمال میں بڑائی دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ درجات اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 کاموں کا حکم دیا ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچو۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
ترجمہ: اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے متعلق 12 احادیث۔ اس آیت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اسی مناسبت سے ترغیب کے لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور ان کے حقوق سے متعلق 12 احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا: تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا: پھر کون؟ ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا: پھر کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ماں کو بتایا۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا: تمہارا والد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے، یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جس زمانے میں قریش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی۔ میں نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے، یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا: اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا: یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا: حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے۔ نمبر 5، حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نمبر 6، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، انتقال کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے، یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزے رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ نمبر 7، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں ہے۔ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص جنت میں نہ جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوس، مردوں کی وضع بنانے والی عورت۔ نمبر 10، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی۔ نمبر 11، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علی مردوان جنہوں نے عرب کا زمانہ جہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیوں کر گالی دے گا، یعنی یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گالی دلوانا ہے، اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ نمبر 12، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق سے متعلق مزید معلومات کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 سے رسالہ الحقوق لطرح العقوق، نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے حقوق کی تفصیل کا بیان، اور بہار شریعت حصہ 16 سے سلوک کا بیان مطالعہ کیجیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ والدین سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیم، یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ کوئی شخص ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہوں تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ دوسری یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام و خادم آقا سے کرتا ہے۔ ان آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور انسان پر واضح ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے، ویسی پوری دنیا میں پائی جانے والے دیگر مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ فی زمانہ غیر مسلم ممالک میں بوڑھے والدین ایسی نازک ترین صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کی جوان اولاد کسی طور پر بھی انہیں سنبھالنے اور ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے وہاں کی حکومتیں ایسی پناہ گاہیں بنانے پر مجبور ہیں جہاں بوڑھے اور بیمار والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزار سکیں۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
ترجمہ، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کے، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ واخفض لهما، اور ان کے لیے جھکا کر رکھ۔ اس آیت میں مزید حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو، گویا زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور یوں ہی مالی طور پر بھی ان سے اچھا سلوک کرو کہ ان پر خرچ کرنے میں تأمل نہ کرو۔ وقل، اور کہو، حقوق والدین کے بیان کے آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، گویا یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں بہتر سے بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کر لیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب، میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ والدین کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے، والدین کے لیے دعا کو اپنے روزانہ کے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے، اور ان کی صحت و تندرستی، ایمان و عافیت کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر فوت ہو گئے ہوں تو ان کے لیے قبر میں راحت، قیامت کی پریشانیوں سے نجات، بے حساب بخشش اور جنت میں داخلے کی دعا کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر والدین کافر ہوں تو ان کے لیے ہدایت و ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ یہی ان کے حق میں رحمت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک ان کے ساتھ بھی لازم ہے۔
ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔
ترجمہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، آیت کا مفہوم اپنے اطلاق پر بھی ہے، اور والدین کی خدمت کے حوالے سے لیں تو مانا یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کی اطاعت کا کتنا ارادہ ہے اور ان کی خدمت کا کتنا ذوق ہے۔ ہاں اگر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں تو ماں باپ کی خدمت کا شوق تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا، تو اللہ عز و جل اس پر پکڑ نہ فرمائے گا، کیونکہ وہ ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے، اور یوں ہی تم واقعی نیک تھے اور اس کے باوجود تم سے والدین کی خدمت میں کوئی کبھی واقع ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ حقوق والدین میں اگر کوئی کمی ہوئی تو جب تک اس کی تلافی ممکن ہو تلافی بھی کرنا ضروری ہے، جیسے اگر ان کا دل دکھایا تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔
ترجمہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ،
اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس آیت میں والدین کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا فرمایا کہ انہیں ان کا حق دو، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے میل جول رکھو، اور ان کی خبر گیری کرتے رہو، اور ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرو، اور ان کے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رشتہ داروں کا خرچ اٹھانے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اگر رشتہ دار محرم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے، اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم و واجب ہے۔ یاد رہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا قرآن پاک میں بکثرت حکم دیا گیا ہے، چنانچہ کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نیز یہاں رشتہ داروں کے بعد مسکینوں اور مسافروں کا حق دینے کا فرمایا کہ ان کا حق دو۔
ولا تبذر تبذیرا،
اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اسراف کا حکم اور اس کے معنی، اسراف بلا شبہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں، ان میں سے 11 تعریفات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر حق میں صرف کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حد سے بڑھنا۔ نمبر 3، ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع مطہر یا مروت کے خلاف ہو، اول حرام ہے اور ثانی مکروہ تنزیہی۔ نمبر 4، طاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا۔ نمبر 5، شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 6، غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا۔ نمبر 7، دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا۔ نمبر 8، ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا۔ نمبر 9 حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا. نمبر 10 لائک و پسندیدہ بات میں لائک مقدار سے زیادہ صرف کر دینا. نمبر 11 بے فائدہ خرچ کرنا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی ان تعریفات کو ذکر کرنے اور ان کی تحقیق کو تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ہمارے کلام کا ناظر خیال کر سکتا ہے کہ ان تمام تعریفات میں سب سے جامع و معنی و واضح تر تعریف اول ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم کی گٹھڑی فرماتے، اور جو خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تمام جہان سے علم میں زائد ہے، اور جو ابو حنیفہ جیسے امام الائمہ کا موری سے علم ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ وعنہم اجمعین. تبذیر اور اسراف میں فرق. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے تبذیر اور اسراف میں فرق سے متعلق جو کلام ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں. نمبر 1، تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی ناحق صرف کرنا ہے. یہی صحیح ہے کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے. نمبر 2، تبذیر اور اسراف میں فرق ہے. تبذیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا نام ہے. اس صورت میں اسراف تبذیر سے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرنا عبس میں صرف کرنے کو بھی شامل ہے، اور عبس مطلقاً گناہ نہیں، تو چونکہ اسراف ناجائز ہے اس لیے یہ خرچ کرنا معصیت ہوگا، مگر جس میں خرچ کیا وہ خود معصیت نہ تھا. اور عبارت لا تعطی فی المعاصی کا ظاہر یہی ہے کہ وہ کام خود ہی معصیت ہو. خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے مقصود اور حکم دونوں معصیت ہیں، اور اسراف کو صرف حکم میں معصیت لازم ہے.
ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا.
ترجمہ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، جبکہ اس آیت میں فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ ان کے راستے پر چلتے ہیں، اور چونکہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے لہذا اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے.
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا.
ترجمہ، اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو.
وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ،
اور اگر تم ان سے منہ پھیرو. اس سے اوپر والی آیات میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بیان ہوا تھا، اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر کسی وقت تمہارے پاس فوری دینے کو کچھ نہ ہو تو ان سے آسان بات کہو، جیسے ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کر لو یا ان کے حق میں دعا کر دو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سالم، حضرت خباب اور ان کے علاوہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی حاجات و ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے. اگر کسی وقت حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ حیاءً ان سے اعراض کرتے اور اس انتظار میں خاموش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے تو انہیں عطا فرمائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مستحق کو جھڑکنا حرام اور غیر مستحق کو دینا منع ہے. یاد رہے کہ کسی بھی صورت مجبور، رشتہ دار، مسکین یا سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، مستحق کو جھڑکنا حرام ہے. فرمان باری تعالی ہے
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
ترجمہ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، البتہ جو غیر مستحق ہے اسے نہ دینے کا حکم ہے. چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے، گدائی تین قسم ہے. ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی اور سادھو بچے، انہیں سوال کرنا حرام اور انہیں دینا حرام، اور ان کے دیے سے زکات ادا نہیں ہو سکتی، فرض سر پر باقی رہے گا. دوسرے وہ کے واقع میں فقیر ہیں، قدرے نصاب کے مالک نہیں مگر قوی اور تندرست کسب پر قادر ہیں، اور سوال کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں جو ان کے کسب سے باہر ہو، کوئی حرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی، مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، انہیں سوال کرنا حرام، اور جو کچھ انہیں اس سے ملے وہ ان کے حق میں خبیث، انہیں بھیک دینا منع ہے کہ معصیت پر اعانت ہے. لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں، کچھ محنت مزدوری کریں مگر ان کے دیے سے زکات ادا ہو جائے گی جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو، کہ فقیر ہیں. تیسرے وہ عاجز ناتواں کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قدرت، یہ جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادر نہیں، انہیں بقدر حاجت سوال حلال اور اس سے جو کچھ ملے ان کے لیے طیب،
اور یہ عمدہ مصارف زکات سے ہے، اور انہیں دینا باعث اجر عظیم یہی ہیں وہ جنہیں جھڑکنا حرام ہے۔
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔
ترجمہ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ،
اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو۔ اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھنے کا فرمایا گیا ہے، اور اسے ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچی نہ کرو، اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب لوگ برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے کہ اس صورت میں آدمی کو پریشان ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر ترجیح دے دی، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتا۔ یہ بات مسلمان خاتون کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب صاحب فضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے، چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ ان سے قمیص مانگ لائے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ہی قمیص تھی جو زیب تن تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی اتار کر عطا فرما دی، اور اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا۔ اذان ہوئی، صحابہ اکرام علی مردوان نے انتظار کیا، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نوٹ یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔
ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔
ترجمہ، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء،
بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کر دینا اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے، وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے، وہ تمام لوگوں کے حالات اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، لہذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ لوگوں کو امیر و غریب بنائے جانے کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا، اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا انتظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے، کہ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیاوی معاملات کا نظام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوگا، یوں ہی کوئی گلیوں بازاروں کچرا کنڈی اور باتھ روموں کی صفائی کرنے پر راضی نہ ہوگا، ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی، صفائی کا کام، حجامت بنانے اور کپڑوں کی سلائی کا کام وغیرہ۔ یوں شہری اور ملکی نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقل مند آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی قضا پر راضی رہے، اور اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو صبر کرے، اور رزق میں وسعت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
ترجمہ: اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے.
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ،
اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ان سے بچو، چنانچہ یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے. زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و عار نہ اٹھائیں، جبکہ غریب و مفلس اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے. دونوں گروہوں کا فعل ہی حرام تھا اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. البتہ یہاں بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا ہے. بیٹیوں سے متعلق اسلام کا زرعی کارنامہ، یہ آیت مبارکہ بھی اسلام کے زرعی کارناموں میں سے ایک ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے کلا کما کیا اور بچیوں عورتوں کو ان کے حقوق دلائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارت عطا فرمائی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں دو لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت اپنی دو لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی. عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی. جب وہ چلی گئی تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی.
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
ترجمہ: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے.
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ. اس آیت میں دوسرے گناہ کی حرمت و خباثت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے زنا. اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے. یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں. جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں ایڈز پھیلتا جا رہا ہے. یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے. زنا کی مذمت پر پانچ احادیث. یہاں آیت کی مناسبت سے زنا کی مذمت پر پانچ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں. نمبر ایک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے. نمبر دو، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر ایک، بوڑھا زانی. نمبر دو، جھوٹ بولنے والا بادشاہ. نمبر تین، تکبر کرنے والا فقیر. نمبر تین، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے. نمبر چار، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا. نمبر پانچ، صحیح بخاری میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے. اس حدیث میں چند مشاہدات بیان فرمائے
ان میں ایک یہ بات بھی ہے، ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق بیان فرمایا، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ زنا کی عادت سے بچنے کے آسان نسخے، اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کے آسان نسخے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ اس حدیث میں بھی موجود ہے، اگر اس حدیث پر غور کرتے ہوئے اپنی ذات پر غور کریں تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی فیل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ، اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرم گاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ انه كان منصورا۔
ترجمہ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے۔ ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو۔ اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ یعنی قتل ناحق کا بیان ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا شدید کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ یہاں قتل کی ممانعت و حرمت کے ساتھ اس کی اجازت کی ایک صورت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد ہے، یہ نہیں کہ بغیر کورٹ کے فیصلے کے خود ہی قصاص لیتے پھریں، اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں۔ پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی بھی حدود و قیود بیان فرمائی ہیں، کہ قصاص میں قتل کرنے میں بھی مقتول کا وارث حد سے نہ بڑھے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں ایک مقتول کے عوض میں کئی کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، تو فرمایا گیا کہ صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور ولی میں وہی ترتیب ہے جو اسبات رشتہ داروں کی ایک خاص قسم میں ہے، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص حق العبد ہے، اگر ولی چاہے تو معاف کر دے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ بے شک اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر حرمت بیان کی گئی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ بندوق اٹھاتا ہے اور جس کو دل کرتا ہے قتل کر دیتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات سے تو کہیں علاقائی اور صوبائی تعصب کی وجہ سے، یوں ہی کہیں زبان کے نام پر تو کہیں فرقہ بندی کے نام پر۔ ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں۔
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔
ترجمہ: اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت میں کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا ہے اور ایک اہم چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کا ولی یتیم کے مال سے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے جس سے اس کا مال بڑھے، کہ یہ احسن میں داخل ہے، اور ایسے ہی اس کا روپیہ سود کے بغیر بینک وغیرہ میں اس کے نام پر رکھنا جائز ہے، کہ یہ حفاظت کی قسم ہے۔ دوسرا حکم یہاں ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو جب وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، اور وہ 18 سال کی عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہی مختار ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامات ظاہر نہ ہونے کی حالت میں انتہائی مدت بلوغ اسی آیت سے استدلال کر کے 18 سال قرار دی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد پورا کرو۔ آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ عز و جل کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ عز و جل سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس کے وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
ترجمہ: اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو، اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ،
اور پورا ناپ کرو۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، بلکہ کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے جس سے تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلے، یا پہلی تے اعلیٰ درجے کے نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلے، وہاں کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی تعلیمات۔ خرید و فروخت سے متعلق اسلام کی چند تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا، آپ کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو ارشاد فرمایا: اے غلے والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا؟ تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔
ترجمہ: پر اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کی مذمت پر احادیث۔ یہاں جھوٹی گواہی دینے اور غلط الزامات لگانے کی مذمت پر تین روایات سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ نمبر دو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ نمبر تین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے ایک مقام ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ اس آیت اور دیگر روایت کو سامنے رکھنے کی شدید حاجت ہے، کیونکہ آج کل الزام تراشی کرنا اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے، جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے اور ثبوت مانگے تو یہ دلیل کہ میں نے کہیں سنا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا، اب کس نے بتایا، بتانے والا کتنا معتبر تھا، اس کو کہاں سے پتا چلا، اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی معلوم نہیں۔
کل اولائک کان عنہ مسئولا،
ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان سے کیا کام لیا۔ کان کو قرآن و حدیث سننے، علم و حکمت اور واعظ و نصیحت کی اور ان کے علاوہ دیگر نیک باتیں سننے میں استعمال کیا، یا غیبت سننے، لغو اور بیکار باتیں سننے، جماع کی باتیں سننے، بہتان، زنا کی تہمت، گانے باجی اور فحش سننے میں لگایا، یوں ہی آنکھ سے جائز و حلال کو دیکھا، یا فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے میں استعمال کیا، اور دل میں صحیح عقائد اور اچھے اور نیک خیالات و جذبات تھے یا غلط عقائد اور گندے منصوبے اور شہوت سے بھرے خیالات ہی ہوتے تھے۔ اس آیت کی مناسبت سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ خیال ہی خیال میں کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی حرام ہے، اور یہ دل کے زنا میں داخل ہوگا۔
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔
ترجمہ: اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا، ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر و خود نمائی سے نہ چل۔ اسلام ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال اور متکبرین کسی بیٹھک وغیرہ سب ممنوع ہیں، ہمارے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے، گفتگو نرم اور چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو، متکبرانہ اور اوباشوں اور لفنگوں والی چال اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں صرف عقائد و عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ان مسلمانوں پر افسوس ہے جنہیں کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں تو فخر محسوس ہوتا ہے اور اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتا ہے، لہذا اترانا چھوڑو اور عاجزی و انکساری قبول کرو۔ چلنے کی چند سنتیں اور آداب۔ یہاں آیت کی مناسبت سے چلنے کی چند سنتیں اور آداب یاد رکھیں۔ نمبر ایک، اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں۔ نمبر دو، نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں، بلکہ درمیانی چال چلیں۔ نمبر تین، لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں، کہ یہ شرفا کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ نمبر چار، چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر پانچ، راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔ نمبر چھ، راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں۔ نمبر سات، پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار طریقے پر چلیں۔
ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔
ترجمہ، یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، اور اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ من الحکمہ، حکمت والی باتوں میں سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے سب پر از حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے: نمبر ایک، اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے۔ نمبر دو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر تین، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر چار، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ نمبر پانچ، وعدہ پورا کرو۔ نمبر چھ، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ نمبر سات، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر آٹھ، آنکھ کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نمبر نو، زمین میں اترا کر نہ چلو، تکبر و خود نمائی اللہ عز و جل کو ناپسند اور عاجزی و انکساری پسند ہے۔ نمبر دس، شرک سے بچو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور طاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 18 آیتیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے مَدْحُورًا تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں تھی۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے، اور کوئی قول و عمل اس کے بغیر قابل قبول نہیں۔
أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔
ترجمہ، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو۔ قولاً عظیماً، بڑی بات۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ عز و جل کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبوں، اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے اور برا مناتے ہو، بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو اور اللہ عز و جل کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ تمہاری کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ فی هذا القرآن، اس قرآن میں، اس رکوع میں عقائد اسلامیہ میں سے چاروں اہم ترین بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر قیامت کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائی، اور کئی طرح سے بیان فرمائی، جیسے کہیں دلائل سے تو کہیں مثالوں سے، کہیں حکمتوں سے اور کہیں عبرتوں سے، اور ان مختلف اندازوں میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح نصیحت و ہدایت کی طرف آئیں اور سمجھیں۔ یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے اور کچھ مثالوں سے۔ یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے، کسی وقت اسے ڈرا کر سمجھانا مفید ہوتا ہے اور کسی وقت نرمی سے۔ تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے، لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کی حق سے نفرت میں ہی اضافہ کیا، کیونکہ بارش اگرچہ بابرکت ہوتی ہے لیکن اگر کسی جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہاں بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔
قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔
ترجمہ: تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھول نکالتے، وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ قل، تم فرماؤ، اس آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت عام فہم دلیل بیان فرمائی ہے کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ لازمی طور پر ممکن ہوتا، جیسے ان میں سے ایک ارادہ کرتا کہ زید حرکت کرے اور دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ساکن رہے۔ اب حرکت اور سکون دونوں چیزیں فی نفسی ہی ممکن تو ہیں، اسی طرح دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں کے ارادے کے بعد ہوتا کیا؟ اگر ان کے ارادوں کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور اگر دونوں واقع نہ ہوں تو ان خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر ایک واقع ہو دوسری نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ عاجز ہونا محتاجی اور نقص ہے اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے، تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے۔
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔
ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ تو سب بحولہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس آیت میں اللہ عز و جل کی عظمت کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین میں اور ان میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، اور یہ تسبیح دونوں طرح ہے، زبان حال سے بھی، اور وہ اس طرح کے تمام مخلوقات کے وجود اپنے صانع یعنی بنانے والے کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ تسبیح زبان قال سے بھی ہے، اور یہ بھی ثابت و صحیح ہے، اور احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں، اور سلف صالحین سے یہی منقول ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازے کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یہاں جمادات کی تسبیح سے متعلق چند احادیث سماعت کیجیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رونے لگا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دست کرم پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ ان تمام احادیث سے جمادات کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔
ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے کہ تمام اشیاء اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ عز و جل بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان کال کی تسبیح عمومی طور پر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے کس زبان میں تسبیح کرتی ہے ہم نہیں سمجھتے، اور ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ اللہ عز و جل کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے تو وہ جدا بات ہے۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔
ترجمہ، اور اے حبیب، جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے حبیب، جب تم نے قرآن پڑھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر آئی۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بما حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف رکھتے تھے، وہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، تمہارے آقا کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری حجو یعنی مذمت کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شیر گوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے پتھر لائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں موجود ہونے کے باوجود اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا، اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔
ترجمہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں، تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ وَجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کی ضد و انانیت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جس سے وہ قرآن کریم کو درست طور پر سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیے، جس کے باعث وہ قرآن شریف سنتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی صحیح سمجھ ایمان اور تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بسا اوقات ذہن الٹا کام کرتا ہے، جیسا آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ ہر کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے روشنی تقویٰ ہے، لہذا فہم قرآن کے لیے اس روشنی کو حاصل کرنا چاہیے۔ نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اسے کیوں سنتے ہیں، یعنی کفار سنتے بھی ہیں تو تمسخر اور تکذیب کے لیے۔ یہ ان کا ایک جرم ہے، اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کو مجنون کہتا ہے، اور کوئی جادوگر، اور کوئی کاہن، اور کوئی شاعر۔
انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔
ترجمہ، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انظر، دیکھو، ارشاد فرمایا کہ یہ کفار حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسی باتیں کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناقص صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جیسے جادوگر، کاہن وغیرہ کے ساتھ۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو یا آپ کی کسی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کفر ہے، جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کو معاذ اللہ عز و جل کوئی جانوروں کے علم سے تشبیہ دے تو یقیناً ایسا شخص توہین کا مرتکب ہے۔
وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا۔
ترجمہ: اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہاں سے آخر رکوع تک قیامت کے بارے میں کفار کے عمومی اعتراض اور اس کے جواب کا بیان ہے۔ چنانچہ کفار نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ یہ بات انہوں نے بہت تعجب سے کہی، اور مرنے اور خاک میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم فرماؤ کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بڑی کوئی مخلوق مثلا آسمان بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی سے دور ہیں اور ان میں کبھی تمہاری طرح روح نہ پھونکی گئی، تو اگر اللہ عز و جل چاہے تو ان سب کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ چہ جائے کہ ہڈیاں اور جسم کے ذرے، انہیں زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ یہ ہڈیاں اور اجسام تو پہلے بھی زندہ رہ چکے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا اور پہلی حالت کی طرف واپس فرمائے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ یہ کفار اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ کہ تمہیں وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ یہ سن کر کفار پھر بھی ماننے کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ مذاق کے طور پر تعجب کے ساتھ اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ تم فرما دو ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔
ترجمہ: جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یعنی جس دن اللہ عز و جل تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا، تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے چلے آؤ گے اور اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے ہوئے آؤ گے کہ اللہ عز و جل ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے، اور قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبروں میں تمہارا قیام بڑا مختصر تھا۔
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔
ترجمہ: اور اے حبیب، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وقل، اور آپ فرما دیں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذائیں دیتے تھے، انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کی شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں بلکہ صبر کریں اور انہیں صرف یہ دعا دے دیا کریں، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم یعنی بہرحال صرف صبر ہی کرنا جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر
سختی کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، ایک کافر نے ان کی شان میں بےہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ بہرحال آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دے کہ وہ کافروں سے وہ بات کیا کریں جو نرم ہو یا پاکیزہ ہو، ادب اور تہذیب کی ہو، ارشاد و ہدایت کی ہو، حتیٰ کہ کفار اگر بےہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے۔ فی زمانہ جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن وہ حکومت کے انتظام سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب کوئی کافر کسی مسلمان سے بد کلامی کرے تو یہ اس سے جہاد و قتال شروع کر دے، بلکہ اب اگر ایسا ہو تو بھی قانونی کاروائی ہی کی جا سکتی ہے۔ ہاں کافر قوم مسلمانوں سے عمومی رویہ بنا لے اور اب سلطنت جہاد کا فیصلہ کرے تو وہ جدا حکم ہے، اور انفرادی طور پر تو کفار کی بد اخلاقی کے جواب اخلاق سے دینا اب بھی سنت ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ دلیل تو کبھی دو، مگر بےہدا بات منہ سے نہ نکالو۔ فی زمانہ اس حکم پر عمل کرنے کی سخت حاجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دلیل سے پہلے گولی اور گالی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں بتا دیا کہ بد تہذیبی اور بدتمیزی شیطان کے ہتھیار ہیں، اور ان کے ذریعے وہ تمہیں غصہ دلواتا اور بھڑکاتا ہے کہ ترکی بترکی جواب دو، جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے۔ یہ شیطان کی انسان سے دشمنی ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا۔
ترجمہ، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو اے کافروں تمہیں توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما کر تم پر رحم فرمائے، اور چاہے تو حالت کفر میں باقی رکھ کر عذاب دے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ صرف مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وربک اعلم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی تمہارا رب آسمان و زمین میں موجود ساری مخلوق کے سب احوال کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی کہ کون کس لائق ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو دوسروں پر مخصوص فضائل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنانا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم، اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو حبیب بنایا، بلکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار امور میں فضیلت تامہ عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور کتاب الہی ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اس میں 150 سورتیں ہیں، سب میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید ہے، نہ اس میں حلال و حرام کا بیان، نہ فرائض، نہ حدود احکام۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کی ہیں، ایک یہ کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر ارشاد کیا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا کی، باوجود یہ کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے ساتھ ملک بھی عطا کیا تھا، لیکن اس کا ذکر نہ فرمایا۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیت میں جس فضیلت کا ذکر ہے وہ فضیلت علم ہے، نہ کہ فضیلت ملک و مال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور ان کی امت خیر الامم، اسی سبب سے آیت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور زبور کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہود کا گمان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور توریت کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس آیت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا فرمانے کا ذکر کر کے یہود کی تکذیب کر دی گئی، اور ان کے دعوے کا بطلان ظاہر فرما دیا گیا۔ الغرض یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ فارسی کا ایک قطعہ ہے، ای وصفے تو در کتاب موسیٰ، وے ناتے تو در زبور داؤد، مقصود تو ای زی آفرینش، باقی بتفعل تست موجود۔ اے وہ ذات جس کی شان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں موجود ہے اور جس کی نعت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور میں بھی ہے، مخلوق کی پیدائش میں اصل مقصود آپ کی ذات ہے اور باقی ساری مخلوق آپ کے طفیل ہے۔
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔
ترجمہ، تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ قل، تم فرماؤ۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے اور بالآخر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فریاد لے کر آئے اور آپ سے دعا کی التجا کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو؟ خلاصہ یہ کہ یہ بت معبود نہیں، نہ تو اس پر قادر ہیں کہ تکلیف مٹا دیں اور نہ اس پر کہ تم سے مصیبت منتقل کر کے دوسرے پر ڈال دیں۔
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔
ترجمہ، وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اولئک الذین یدعون، وہ جنہیں یہ پوجتے ہیں۔ کفار کے بہت سے گروہ تھے، کوئی بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو پوجتا تھا اور کوئی فرشتوں کو۔ یوں ہی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یوں ہی بہت سے لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ان کے پوجنے والوں کو خبر نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو شرم دلائی کہ اللہ عزوجل کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ تو خود اللہ عزوجل کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائیں۔ تو جب یہ مقربین بھی بارگاہ الہی تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں تو کافر انہیں کس طرح معبود سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز اور اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت میں وسیلہ بنانے کا جواز بیان کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ وسیلہ ماننے اور خدا ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو وسیلے کو شرک کہے وہ اس آیت کے مطابق معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شرک کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، کہ بارگاہ الہی میں سب سے مقرب وہی ہیں تو بقیہ سب انہی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اسی لیے میدان قیامت میں سب لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی جمع ہو کر حاضری دیں گے اور بارگاہ الہی میں سفارش کروائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔
ترجمہ، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے فرما بردار ہونے کی صورت میں اچھی موت کے ساتھ روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے، اور اگر گناہگار ہو تو اسے دنیاوی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیں گے، اور اگر کسی کافر بستی کو دنیاوی عذاب نہ آیا تو آخرت میں شدید عذاب دیں گے، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا حکم دیتا ہے.
وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
ترجمہ: اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں. ان کذب بہ الاولون، کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے. ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے. اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہمیں کفار کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم نے قوم ثمود کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانی کے طور پر اونٹنی دی تو قوم نے ماننے کی بجائے اس اونٹنی پر ہی ظلم کیا کہ اسے قتل کر دیا، اور یوں گویا اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، اور نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے. اور یاد رکھو کہ ہم نشانیاں جلد آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں.
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا، یعنی فرمایا گیا کہ سب لوگ اللہ عز و جل کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ عز و جل آپ کا نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف احاطے کی نسبت سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی یہ مذکور ہے کہ اللہ عز و جل گھیرے ہوئے ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا علم اور قدرت سب کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ خود رب تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسمانی اعتبار سے گھیرنے اور گھرنے سے پاک ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے. الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش. ارشاد فرمایا کہ شب معراج بیداری کی حالت میں جو آیات الہیہ کا آپ کو معائنہ کروایا گیا تو وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو کفار نے اس کی تکذیب کی، اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے، اور کفار مذاق کے طور پر بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ دریافت کرنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ کو جادوگر کہنے لگے. اس آیت میں معراج جسمانی کا ثبوت ہے، کیونکہ مشرکین نے اس کا انکار کیا اور فتنہ اٹھایا. اگر یہ صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا انکار ہوتا اور نہ فتنہ. یہاں دکھانے سے معراج کی رات کی وہ سیر ہے جس کی خبر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کو دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اسے ماننے کی وجہ سے صدیق بن گئے، اور کفار مکہ سن کر اس کا انکار کرنے کی وجہ سے زندیق بن گئے. غرض ہے کہ معراج کو مان کر کوئی صدیق بنا اور کوئی انکار کر کے زندیق ہوا. والشجرۃ الملعونۃ، اور لعنتی درخت، یعنی زکوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اس کو سبب آزمائش بنا دیا. یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے. آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ اعتراض کفار نے کیا اور قدرت الہی سے غافل رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا. یہاں سے ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم اور ان کے اہل زمانہ کی طرف سے پہنچنے والی مشقتوں کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت سے یہ بیان فرمایا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے اہل زمانہ کی ایسی ہی روش رہی ہے. ان میں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے مقرب بندے ہیں، انہیں ابلیس کی طرف سے کیسی شدید مشقت کا سامنا ہوا. دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے جھگڑا کیا اور ان کے خلاف طرح طرح سے باطل شبہات پیش کیے. تکبر کی بنا پر یہ لوگ ایمان سے محروم رہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بلند درجہ ملنے پر ان سے حسد کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تکبر اور حسد نے ہی ابلیس کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا. مخلوق میں تکبر اور حسد بڑا پرانا مرض ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد اور اپنی ذات کے تکبر کی وجہ سے یہ جواب دیا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، حالانکہ میری پیدائش آگ سے ہے اور میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں.
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
ترجمہ: کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا. قالا کہا، شیطان نے مزید کہا کہ جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا اور اس کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا، سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں اللہ عز و جل بچائے اور محفوظ رکھے اور وہ اس کے مخلص بندے ہیں. شیطان کے اس کلام پر اللہ تعالیٰ نے اس سے جو فرمایا وہ اگلی آیات میں ہے.
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
ترجمہ: اللہ نے فرمایا چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے. وستفزز اور پھسلا دے، اس سے پہلی آیت میں شیطان کے جواب میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تو یہاں میری بارگاہ سے نکل جا اور تجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے، اور یاد رکھ کے جو تیری پیروی کرے گا تو اسے جہنم کی بھرپور سزا ملے گی. اور اس آیت میں اللہ عز و جل نے مزید فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، یعنی اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے، اور تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ گناہ کروا کر ان کے مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے. شیطان کے پھسلانے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کا پھسلانا وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے باجے اور لہو و لعب کی آوازیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے. مال و اولاد میں شریک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو
ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔
ترجمہ: بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کار ساز ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا گیا کہ تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنے جال میں پھنسائے، مگر میرے وہ بندے جو اصحاب فضل و صلاح ہیں جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں میں تجھ سے محفوظ رکھوں گا اور شیطانی مکر و فریب اور وساوس ان سے دور کروں گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ انہی آیات کی بنا پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، کہ اللہ عزوجل کے خاص بندوں میں وہ بھی شامل ہیں۔
ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہو کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔
ترجمہ: تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اے مشرکوں، تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہی حاجت روائی چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو، لیکن پھر جب وہ تمہیں طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور تمہیں خشکی کی طرف صحیح سلامت لے آتا ہے تو تم پھر اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو اور دوبارہ انہی ناکارہ بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔ اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔
أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔
ترجمہ: کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایت ہی نہ پاؤ؟ أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے، یعنی اے لوگوں، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دھسا دے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا؟ آیت کا مقصد یہ ہے کہ خشکی اور تری سب اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہیں، جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسا ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے، وہ تمہیں زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے، اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، جیسے قوم لوط پر بھیجی تھی، اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایت ہی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ الغرض، ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے۔
ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔
ترجمہ: یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے،
پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس پر ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے، ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے؟ مزید فرمایا کہ سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ عز و جل تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم قادر و مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں، الغرض کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ عز و جل سے بے خوف نہیں ہو سکتا ہے، اس کی قدرت نے آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، یعنی انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے گئے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائی، نیز اللہ عز و جل نے انہیں دنیا و آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند کو تسخیر کر چکا ہے اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے، بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ عز و جل نے اسے عزت دی ہے اور انسان کو بقیہ تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ ورزقناہم، اور انہیں رزق دیا، یعنی لطیف اور خوش ذائقہ غذائیں دی جو گوشت اور نباتات دونوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور جنہیں لوگ خوب اچھی طرح پکا کر کھاتے ہیں۔ پکی ہوئی غذا کھانا بھی انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذا اور کسی کی خوراک نہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور انہیں فضیلت دی۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہاں اکثر سے کل مراد ہے، یعنی اللہ تعالی نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا، ان آیات میں اکثر کل ہی کے معنی میں، لہذا ملائکہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں اور انسانوں کے خاص افراد یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے خاص افراد سے افضل ہیں اور نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ مومن کی عزت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اللہ عز و جل کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے، ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت و عقل دونوں ہیں، تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔
یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔
ترجمہ: یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، ارشاد فرمائے کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے پیروکاروں، اے فلاں کے پیروکاروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین کو ہی اپنا پیشوا بنانا چاہیے تاکہ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہو۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر چلتے رہے، ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس میں اپنی نیکیاں لکھی ہوئی دیکھیں گے تو اس کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اور جو بدبخت ہیں، کفار ہیں، ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی، اور یوں ہی کفار کی سزا میں بھی کمی نہ ہوگی۔ ہاں، گناہگار مسلمانوں کی سزا میں کمی بھی ہوگی اور بہت بڑی تعداد کی معافی بھی۔ اعما، اندھا۔ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا، وہ آخرت میں نجات کا راستہ دیکھنے سے بھی اندھا ہوگا، بلکہ قیامت میں وہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
ترجمہ: اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں۔ لَيَفْتِنُونَكَ، کہ تمہیں ہٹا دیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ تین باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو، تاکہ ہم فخر کر سکیں، اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ عز و جل کا حکم ہی ایسا تھا، یعنی معاذ اللہ، اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھ دیجئے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بتا دیا گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور معاملات کی نگہبانی تو خود اللہ عز و جل فرماتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر سکیں؟
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔
ترجمہ: اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، تو تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار کی بات کا رد اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور معصومیت کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہر وقت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل حال رہتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہیں معصوم بنا کر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ آپ ان کی طرف جھکتے تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، کیونکہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ دوسروں سے بلند تر ہے، اس لیے آپ سے پاکیزگی اور کردار میں عظمت کا تقاضا بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے۔
وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔
ترجمہ: اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ تمہیں اس سے نکال دیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے آپس میں اتفاق کر کے چاہا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا اور ان کی یہ مراد بر نہ آئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ عز و جل نے ایسا نہ ہونے دیا، اور اگر بالفرض آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے۔
سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا.
ترجمہ: جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. سنہ طریقہ. گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ اگر بالفرض آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے، جیسے ہمارا ان رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ جس قوم نے انہیں ان کے وطن سے نکالا اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور ان لوگوں کے ایمان لانے کی بھی کوئی امید نہ رہی تو ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور تم ہمارے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اہل مکہ کی بچت کی وجہ یہ رہی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے اور وہاں خانہ کعبہ تھا، اسی لیے اس علاقے کو بہرحال اسلامی حدود میں آنا تھا اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایمان کی امید ایک کبھی بھی موجود تھی.
اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا.
ترجمہ: نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک. اس دورانیے میں چار نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں. مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرآت ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ ایک جز بول کر بعض اوقات پورا کل مراد ہوتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہی یہ قاعدہ کئی جگہ موجود ہے، جیسے نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآت نماز کا رکن ہے. نماز فجر کی فضیلت. فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارک ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا. ترجمہ: بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.
ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو. نماز تہجد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے. تہجد کے فضائل. اس آیت میں تہجد کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے. اس مناسبت سے نماز تہجد کی فضیلت پر مشتمل پانچ احادیث سماعت کیجیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے. نمبر دو، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہے وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی، وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا. نمبر تین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں. نمبر چار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے. نمبر پانچ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تہجد سے متعلق چند مسائل، یہاں نماز تہجد کے بارے میں چند شرعی مسائل یاد رکھیں۔ نمبر ایک، صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔ نمبر دو، تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہ کہیں گے۔ نمبر تین، کم سے کم تہجد کی دو رکعتیں ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آٹھ تک ثابت ہیں۔ نمبر چار، جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے، کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد کریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، مقام محمود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شفاعت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت اور مختلف کتب سے اوپر بیان کردہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور سیاح وغیرہ میں مروی و مستور۔ اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ کلمۃ اللہ تک سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے فرمائیں گے۔ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے، اور وہ متکلم، سب سر و گریباں، وہ ساجد و قائم، سب محل خوف میں، وہ آمن و ناہم، یعنی خود امن میں اور امت کے امن کے خواہش مند، سب اپنی فکر میں، انہیں فکر عوالم، سب زیر حکومت، وہ مالک و حاکم، بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے، ان کا رب انہیں فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وصل تعطا وشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اس وقت اولین و آخرین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کا غلغلہ پڑ جائے گا، اور دوست دشمن موافق مخالف ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کبرا و سیادت عظمیٰ پر ایمان لائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ اور مقام محمود کی دعا مانگنے کی فضیلت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اذان سن کر یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یعنی اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود پڑھنے کا بھی فرمایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے گا، چاہے مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کی دعا کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ مسلمانوں کو اس کی دعا مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس میں ان کا اپنا عظیم فائدہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے انہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
ترجمہ، اور اے حبیب، یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ وَقُلْ، اور یوں عرض کرو، اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس کے بہت سے مطالب و معانی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، چنانچہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے، جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر، اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو، مگر یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح و نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ اور خلاصہ یہ کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا گیا، اسلام آیا اور کفر گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، خیر آئی اور شر گیا، ہدایت آئی اور گمراہی گئی، مگر یہ سب کچھ اس دولہ کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی یہ ساری بہار ہے، سب کچھ وہی لائے، ان پر درود اور سلام ہو، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو عالم نہیں۔
ان الباطل کان زہوقا،
بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ارشاد فرمایا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں قوت و غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے مگر اس کو پائیداری حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انجام بربادی و خواری ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے کہ اس سے ظاہری و باطنی امراض، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں اور ظاہری و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے، باطل عقائد، رذیل اخلاق اس کے ذریعے دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ، معرف الہیہ، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ و خزانہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جسمانی امراض کی بھی شفا موجود ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال سے ثابت ہے۔ اس کی دو مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے میں گئے، اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، تو وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کیا تم میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام علی رضوان نے کہا تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو گے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا، پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کی چھینٹے اس پر ڈالی تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ نہ لیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تو آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟
ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ نمبر دو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ سورتیں پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ کفر و ضد میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔
ترجمہ، اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم احسان کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی کافر انسان پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت اور مال جان اولاد میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر اور دعا سے، ہماری بندگی کرنے اور ہمارا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے۔ جبکہ جب اسے برائی پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف و نقصان اور کوئی فقر و حادثہ درپیش ہوتا ہے تو تضرع و وزاری سے دعائیں کرتا ہے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمان کو سمجھایا گیا ہے کہ اسے ایسا نہیں بننا چاہیے، بلکہ نعمت پر خدا کا شکر ادا کرے اور مصیبت میں صبر کرے اور دعا مانگے، اور بالفرض اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ کافر کی علامت، اس سے معلوم ہوا کہ آرام و راحت کے وقت اللہ عزوجل کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعائیں مانگنا اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا کافر یا غافل کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تینوں عیبوں سے پاک و صاف رہیں، اپنی حالت و مزاج کو اس حدیث مبارک کے مطابق بنائیں جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کی ہر حالت خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے اور وہ شکر کرے تو اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطعہ رحمی کی دعا نہ مانگے، جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہے، میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔
قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا۔
ترجمہ، تم فرماؤ، سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ قل، تم فرماؤ، ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، اور غور کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بھلائی، اطاعت اور شکر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اور جو اپنے نفس میں شر، فسق، ناشکری اور مایوسی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔
ترجمہ، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ، روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور تم سے پوچھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے غیر آباد حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ چلتے ہوئے ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے گروہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان میں سے بعض افراد نے کہا، ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا، ان سے دریافت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ بعض افراد نے کہا، ہم ضرور پوچھیں گے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابو القاسم، روح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے تو میں نے کہا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، میں کھڑا رہا اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ترجمہ، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2 ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جسے ہم اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، قریش نے آپ سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ترجمہ، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ ان دونوں احادیث میں ایک تطبیق یہ ہے کہ ممکن ہے یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، پہلی بار مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش نے روح کے بارے میں سوال کیا، اور دوسری بار مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے روح کے بارے میں دریافت کیا۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اسی آیت کی وحی ہوئی، بلکہ صرف نزول وحی کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر ہے، اس لیے ممکن ہے اس وقت یہ وحی ہوئی ہو کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں وہی آیت تلاوت فرما دیں جو اس سے پہلے آپ پر نازل ہو چکی ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ترجمہ، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ تطبیق علامہ اسماعیل بن عمر رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں اسی مقام پر ذکر کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم حاصل ہے، اس آیت میں بتا دیا گیا کہ روح کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے اور اس کے بارے میں علم حقیقی سب کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ عز و جل جسے عطا فرمائے وہی اسے جان سکتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم عطا کیا گیا۔ چنانچہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک جماعت نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا علم مخلوق پر مبہم کر دیا اور اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی روح کے بارے میں علم نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب و مقام اس سے بہت عظیم ہے کہ آپ کو بھی روح کا علم نہ ہو، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم باللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر آپ پر احسان فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے گمان کیا کہ روح کا علم ان علوم میں سے ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے، کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کا منصب بہت بلند ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اس کی مخلوق کے سردار ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روح کے بارے میں علم نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ ارشاد فرما کر احسان فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں علم حادث علم قدیم کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ بندوں کا علم متناہی یعنی اس کی ایک انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے فی نفسی ہی اگرچہ کثیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر ایک یا دو چونچے سمندر میں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔
ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے، مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس قرآن کو جو کہ شفا اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ان تمام علوم کا جامع ہے جو آپ کو عطا کیے گئے، اسے سینوں اور صحیفوں سے محف فرما دیتے، پھر آپ کوئی وکیل نہ پاتے جو ہماری بارگاہ میں آپ کے لیے اس قرآن کو لوٹا دینے کی وکالت کرتا، لیکن آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ اس نے قیامت تک اسے باقی رکھا اور ہر طرح کی کمی بیشی اور تبدیلی سے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان در احسان ہے کہ اس نے پہلے قرآن نازل فرما کر احسان عظیم فرمایا اور پھر اسے محفوظ فرما کر اور قیامت تک باقی رکھ کر احسان فرمایا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارے اوپر اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا، آپ کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین کیا اور مقام محمود عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل کی ترغیب۔ علامہ احمد صابی رحمتہ اللہ تعالی نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگو، قرآن کے احکام پر پابندی سے عمل کرو اور اس میں کمی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم اسے تمہارے سینوں اور صحیفوں سے لے جانے پر قادر ہیں، لیکن قیامت آنے تک اسے باقی رکھنا ہماری تم پر رحمت ہی ہے، اور جب قیامت قریب آئے گی تو ہم اسے سینوں اور صحیفوں سے محف کر دیں گے۔ قرآن کریم سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نما سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے، عرش کے گرد قرآن کی ایسی بھن بناہٹ ہوگی جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا، تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، میں تیرے پاس سے گیا اور تیری ہی طرف لوٹ آیا ہوں، میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں اور صحیفوں سے محف کر دیا جائے گا۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔
ترجمہ، تم فرماؤ، اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اگر تمام جن و انس اس پر متفق ہو جائیں کہ فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، علوم غیبیہ اور معرف الہیہ وغیرہ میں کسی کمال میں قرآن کے برابر کوئی چیز لے آئیں تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ سب باہم مل کر کوشش کریں جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کے مثل لا سکیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانا پڑی اور وہ ایک سطر بھی قرآن کریم کے مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔
ترجمہ، اور بے شک اپنے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ،
اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے بار بار بیان کی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ان آیات سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم اور جلیل نعمت ہے، اس لیے ہر عالم اور حافظ پر لازم ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے اور اس کے حقوق ادا کرنے پر ہمیشگی اختیار کرے۔ نمبر دو، انسان اور اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح جامع ہو، اس کی عبارت، الفاظ کی عمدگی اور فصاحت انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، اس کے اشارے باریکی اور کمال دانش مندی کی، اس کے نکات لطافت اور نظافت کی، اور اس کے حقائق حقیقت اور پاکیزگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں۔ نمبر تین، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں پہچانتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی تنبیہات سے تنبیہ حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہزار میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق بات سے اور اسے سیکھنے سے اعراض کیا۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی اور غیر مخلوق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کو مخلوق کہے یا اس کے بارے میں شک کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود اپنے رسالے
سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح،
جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ عز و جل کے پاک ہونے کا بیان میں قرآن عظیم کے غیر مخلوق ہونے پر آئمہ اسلام کے 32 ارشادات ذکر کیے ہیں، اور ان میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ 9 صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جو قرآن کو مخلوق بتائے وہ کافر ہے۔
وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔
ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا اعجاز خوب ظاہر ہو چکا اور واضح معجزات نے حجت قائم کر دی اور کفار کے لیے عذر کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو وہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرنے لگے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ کفار قریش کے سردار کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آج گفتگو کر کے آپ سے معاملہ طے کر لیں تاکہ ہم پھر آپ کے حق میں کوئی بھی کاروائی کرنے میں معذور سمجھے جائیں۔ عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم پر وہ شدتیں کی ہوں جو آپ نے کر دی ہیں۔ آپ نے ہمارے باپ دادا کو برا کہا، ہمارے دین کو عیب لگائے، ہمارے دانش مندوں کو کم عقل ٹھہرایا، ہمارے معبودوں کی توہین کی، ہماری جماعت متفرق کر دی، اور کوئی برائی اٹھانا رکھی، یعنی سب کچھ آپ نے کیا، یہ بتاؤ کہ اس سے تمہاری غرض کیا ہے؟ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ ہماری قوم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر اعزاز چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، اور اگر ملک و سلطنت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ تسلیم کر لیں، یہ سب باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر تمہیں کوئی دماغی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی خلش ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کریں اور اس میں جس قدر خرچ اٹھائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہیں، اور میں مال سلطنت اور سرداری کسی چیز کا طلبگار نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے ماننے پر اللہ عز و جل کی رضا اور نعمت آخرت کی بشارت دوں، اور انکار کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلاؤں۔ میں نے تمہیں اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچایا ہے، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خوش نصیبی ہے، اور نہ مانو تو میں صبر کروں گا اور اللہ عز و جل کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے معروضات کو قبول نہیں کرتے تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور میدان صاف نکال دیجئے اور نہریں جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے، ہم ان سے پوچھ دیکھیں کہ جو آپ فرماتے ہیں کیا وہ سچ ہے، اگر وہ کہہ دیں تو ہم مان لیں گے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور جو پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا، اگر تم مانو تو تمہارا نصیب اور نہ مانو تو میں خدائی فیصلے کا انتظار کروں گا۔ کفار نے کہا، پھر آپ اپنے رب سے عرض کر کے ایک فرشتہ بلوا لیجئے جو آپ کی تصدیق کرے، اور اپنے لیے باغ محل اور سونے چاندی کے خزانے طلب کیجئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس پر وہ لوگ کہنے لگے، تو ہم پر آسمان گروا دیجئے، اور ان میں سے بعض یہ بولے کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ اللہ عز و جل کو اور فرشتوں کو ہمارے پاس نہ لائیں۔ اس پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس سے اٹھ آئے، اور عبداللہ بن امیہ آپ کے ساتھ اٹھا اور آپ سے کہنے لگا، خدا کی قسم میں کبھی ایمان نہ لاؤں گا جب تک آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر نہ چڑھو اور میری نظروں کے سامنے وہاں سے ایک کتاب اور فرشتوں کی ایک جماعت لے کر نہ آؤ، اور خدا کی قسم اگر یہ بھی کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ مانوں گا۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اس قدر ضد اور عناد میں ہیں اور ان کی حق سے دشمنی حد سے گزر گئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حالت پر رنج ہوا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل سبحان ربی، تم فرماؤ میرا رب پاک ہے۔ کفار کے تمام مطالبات کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی جواب دینے کا ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام اللہ عز و جل کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور جس قدر معجزات و آیات یقین و اطمینان کے لیے درکار ہیں ان سے بہت زیادہ میرا پروردگار عز و جل ظاہر فرما چکا، لہذا حجت پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ رسول کے انکار کرنے اور آیات الہیہ سے مکرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔
ترجمہ، اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تم فرماؤ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تم فرماؤ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آئیں یؤمنو، کہ ایمان لائیں۔ ارشاد فرمایا، حالانکہ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی ہے مگر انہیں صرف اس بات نے ایمان لانے سے روک رکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی وہ لوگ رسولوں کو بشر ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے معترف نہ ہوئے، یہی ان کے کفر کی اصل وجہ تھی، اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اسی کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے۔ کفار کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم ان سے فرما دو گے اگر انسانوں کے بجائے زمین میں صرف فرشتے رہائش پذیر ہوتے جو یہاں چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن جب زمین میں انسان بستے ہیں تو رسول بھی انسان ہی بنایا جاتا ہے، فرشتوں کے لیے فرشتہ ہی رسول بھیجا جاتا کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا، لیکن جب زمین میں آدمی بستے ہیں تو ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بیجا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے کہ جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا وہ میں نے تم تک پہنچا دی اور تم نے اسے جھٹلایا اور دشمنی کی، بے شک وہ اپنے بندوں یعنی رسولوں اور جن کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کے ظاہری اور باطنی تمام احوال کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا ہے، تو وہ انہیں اس کی جزا دے گا۔
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔
ترجمہ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ،
اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ جس طرح دنیا میں حق دیکھنے کی بصیرت نہ رکھتے تھے، حق بات بول نہیں سکتے تھے اور حق بات سننے سے بہرے تھے، اسی طرح آخرت میں بھی اس چیز کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے، جو ان کی نگاہوں کو ٹھنڈا کرے وہ بات بولنے سے گونگے ہوں گے جو ان کی طرف سے قبول کی جائے، اور اس بات کو سننے سے بہرے ہوں گے جو ان کے کانوں کو لذت دے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ قیامت کے دن کفار منہ کے بل چلیں گے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو منہ کے بل اٹھائے گا۔ اس سے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ رب جس نے اسے دنیا میں دو قدموں پر چلایا، کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلائے؟ کیوں نہیں، وہ اس بات پر ضرور قادر ہے۔ اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ تین حالتوں میں اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ پیدل چلیں گے، بعض سوار، اور کچھ لوگ چہروں کے بل چلیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا، جس نے انہیں قدموں پر چلایا وہ انہیں منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، سن لو، وہ اپنے منہ کے ذریعے ہر بلند جگہ اور کانٹے سے بچیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جو وعید بیان ہوئی اس سے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب ان کی سزا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا.
ترجمہ: اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا. اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے کسی سابقہ مادے کے بغیر آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کر دی ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، کیونکہ زمین و آسمان کے مقابلے میں انسانوں کی مثل پیدا کرنا آسان ہے، اور جب وہ انسانوں کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے تو انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس نے ان کے مرنے، دوبارہ زندہ کیے جانے اور عذاب کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں. اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور قیامت کے دن جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات رکھ دی گئی، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا، یعنی صرف کفر ہی کو اختیار کیا اور ایمان کی طرف نہ آئے.
قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا.
ترجمہ: تم فرماؤ، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے. قل، تم فرماؤ. اس سے پہلے آیت نمبر 90 میں کفار کا ایک مطالبہ گزرا کہ ان کے شہر میں نہریں اور چشمے جاری کر دیے جائیں تاکہ ان کے مال زیادہ ہو جائیں اور ان کی معیشت بہتر ہو جائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ ان سے فرما دیں، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو بھی تم اپنے بخل اور کنجوسی پر قائم رہتے اور خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان خزانوں کو روک رکھتے. اس آیت مبارکہ میں لوگوں کے خرچ کرنے کا حال بیان ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر کتنا خرچ فرمایا ہے اور کتنا خرچ فرما رہا ہے اس کا عالم ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا دست کرم بھرا ہوا ہے اور شب و روز کا خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا. تم ذرا غور تو کرو، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے اس نے کتنا خرچ فرمایا ہے، لیکن جو کچھ اس کے دست قدرت میں ہے اس میں کوئی کبھی واقع نہیں ہوئی. اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے قبضے میں میزان ہے جسے وہ بلند و پست فرماتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا کنجوس ہے. یہاں انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے بڑا کنجوس فرمایا گیا ہے، کیونکہ انسان کو محتاج پیدا کیا گیا ہے، اور محتاج لازمی طور پر وہ چیز پسند کرتا ہے جس سے محتاجی کا ضرر اس سے دور ہو جائے، اور اسی لیے وہ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے روک لیتا ہے جبکہ اس کی سخاوت خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے اسے اپنی تعریف پسند ہوتی ہے یا ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے بخیل ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا.
ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو، جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے. 9 آیات، 9 نشانیاں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیدا، نمبر 3 بولنے میں دقت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں تھی پھر اللہ عز و جل نے اسے دور فرما دیا، نمبر 4 دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 ٹڈی، نمبر 7 گھن، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 خون، ان میں سے آخری چھ نشانیوں کا مفصل بیان نوے پارے کے چھٹے رکوع میں گزر چکا ہے. ان مذکورہ بالا میں سے بعض تو معجزے تھے اور بعض فرعون پر عذاب جو بالواسطہ معجزے تھے. کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفتی کی وجہ سے فرعون پر عذاب آئے.
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
ترجمہ: فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے کہ نشانیوں کو عبرتیں کر کے آسمان اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے. تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد اپنے بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے.
قال لقد علمت، فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ جادو کے اثر سے تمہاری عقل اپنی جگہ پر نہیں رہی ہے، یا یہاں مسحور ساحر کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ کہ یہ عجائب جو آپ دکھلاتے ہیں یہ جادو کے کرشمہ ہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دیا، اے فرعون یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے رب عزوجل ہی نے نازل فرمایا ہے، کیونکہ ان نشانیوں اور معجزات سے میری سچائی، میرا کامل العقل ہونا، میرا جادوگر نہ ہونا اور ان نشانیوں کا خدا عزوجل کی طرف سے ہونا ظاہر ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے. فارادا، تو اس نے چاہا، یعنی فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے نکال دے، لیکن اللہ عز و جل نے فرعون کو اس کے ساتھیوں سمیت غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو سلامتی عطا فرمائی. وقلنا، اور ہم نے فرمایا. فرعون کی غرقابی کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم اس سرزمین یعنی زمین مصر و شام میں سکونت اختیار کرو، اور پھر جب قیامت آئے گی تو ہم تمہیں دوبارہ جمع کریں گے، اور میدان قیامت میں پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیں گے.
وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا.
ترجمہ: اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. وبالحق انزلناہ، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا، یعنی قرآن شیاطین کے خلط ملط سے محفوظ رہا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی، لہذا قرآن کا ایک ایک جملہ، کلمہ اور حرف برحق ہے. ہر بیماری سے شفا کا عمل، اس آیت شریفہ کا یہ جملہ وبالحق انزلناہ وبالحق نزلا، ہر ایک بیماری کے لیے عمل مجرب ہے. مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بإذن اللہ بیماری دور ہو جاتی ہے. مشہور بزرگ حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ تعالی بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین کارورا لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس علاج کی خاطر گئے. راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت اور خوش لباس، ان کے جسم مبارک سے نہایت ہی پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابن سماک رحمت اللہ تعالی کا کارورا دکھانے کے لیے فلاں طبیب کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ کارورا پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھو بالحق انزلناہ وبالحق نزلا، یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس ہو کر حضرت ابن سماک رحمت اللہ تعالی سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے تو فوراً آرام ہو گیا، اور حضرت ابن سماک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ وقرآنن، اور قرآن کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے مضامین با آسانی سننے والوں کے ذہن نشین ہوتے رہیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے حالات و واقعات کی ضرورت کے مطابق نازل کیا۔
قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔
ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قل، تم فرماؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے فرما دو کہ اے لوگوں، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اور اپنے لیے نعمت آخرت اختیار کرو یا عذاب جہنم، وہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن جن سلیم الفطرت لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا، یعنی مومنین اہل کتاب جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے انتظار و جستجو میں تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہم، تو جب ان حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔
ترجمہ، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، گزشتہ آیت میں جن سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اگلی آیات میں انہی کے قول و فعل کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل ہر عیب سے پاک ہے، لہذا وہ وعدہ خلافی سے بھی پاک ہے، تو بے شک ہمارے رب عز و جل کا وعدہ پورا ہونے والا تھا جو اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں گے، اور یہ وعدہ پورا ہو چکا۔ یہ تو ان حضرات کا قول و عقیدہ تھا، اور ان کا عمل یہ ہے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو اپنے رب عز و جل کے حضور عجز و نیاز سے اور نرم دلی سے روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے خشوع و خضوع کو اور ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے، اس لیے جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بناؤ، اور یہ رونا اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ تلاوت قرآن سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم دل میں نرمی اور خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔
ترجمہ، تم فرماؤ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یا اللہ یا رحمانو فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ عز و جل۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو، اس کے بہت سے نام ہیں اور سب نام اچھے ہیں۔ جیسے اللہ عز و جل کے 99 نام معروف ہیں اور حقیقتاً اس سے بھی زیادہ نام ہیں جن کے معنی بہت پاکیزہ ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کر دو۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے۔ آپ جس وقت اپنے صحابہ کرام علی رضوان کو نماز پڑھایا کرتے تو اپنی آواز مبارک قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے تھے۔ جب کافر سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کی شان میں گستاخانہ کلمات بکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ولا تجہر بصلاتک، یعنی نماز کی قرآت کو اونچا نہ کرو کہ کافر سن لیں گے تو بےہدا کلمات بکیں گے۔ ولا تخافت بها، یعنی اصحاب سے یوں آہستہ نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکیں۔ وابتغی بین ذلک سبیلا، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
ترجمہ، اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ وَقُلْ، اور تم کہو، آیت میں فرمایا گیا کہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جیسا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کہتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کو رب کی بیٹیاں اور یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور اے حبیب، مزید یہ کہو کہ بادشاہی میں اس رب عز و جل کا کوئی شریک نہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، نیز کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت ہو، کہ کمزور کو ہی مددگار کی حاجت ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے تین فضائل، اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا فرمایا گیا، اس مناسبت سے یہاں حمد کے تین فضائل سماعت کیجئے۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر تین، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار کلمے بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے دو فضائل۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح بڑائی بیان کرنے کا فرمایا گیا، اس کی مناسبت سے یہاں تکبیر کہنے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے اس کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نمبر دو، مشکات شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان کی فضا بھر دیتا ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کلمے کا ثواب، اس کی عظمت ان تمام چیزوں کو بھر دیتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری کوتاہ نظریں ان آسمان زمین تک ہی محدود ہیں، ورنہ رب تعالیٰ کی کبریائی کے مقابل آسمان و زمین کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حمد و ثنا اور عظمت و بڑائی بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں کو سکھائی جانے والی آیت، امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت العز رکھا ہے، اور بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت قل الحمد للہ الذی سکھائی جاتی تھی۔
صدق اللہ العظیم.